من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. یہ من کن میں جو من ہے اس کو بہت سارے مفسرین نے بیانیہ مانا ہے، یعنی تمام کی تمام ازواج مطہرات یہ محسنات ہی تھی، اور تمام ازواج مطہرات نیکی کرنے والیاں ہی تھی، یہ اس کا مطلب لیا جائے گا. اور جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ بعض ازواج مطہرات کے متعلق ایسا آتا ہے کہ اس تخیر کی نازل ہونے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا. مثلا ایک نام ملتا ہے روایتوں کے اندر، عامریہ حنیریہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، لیکن جب یہ تخیر آیت کی نازل ہوئی تو انہوں نے نکاح میں رہنا پسند نہیں کیا. اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے تو من کن میں من کو تبعیض کے لیے مراد لے سکتے ہیں، کہ بعض عورتیں گویا کہ پھر وہ دنیا کی زیب و زینت کے خاطر دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئی. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات پہلے ہی سے نیک اور صالحہ تھی ہی، البتہ اس واقعے سے پہلے اس کا اظہار نہیں ہوا تھا، سرسری طور پر لوگوں کو پتا تھا، لیکن اس واقعے تخیر کے موقع پر سب کو علانیہ طور پر پتا چل گیا کہ تمام کی تمام ازواج مطہرات محسنات کی فہرست میں شامل ہے. اب یہ جو تخیر دی گئی امہات المؤمنین کو، اس کے بارے میں بعض حضرات کی رائے اس بات کی طرف گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اختیار دیا تھا اس اختیار کا مطلب ہے اپنی ذات اور اپنا شوہر، کہ تم کو اپنی ذات کی چاہت کے مطابق اچھی زندگی میں رہنا ہے یا اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقر میں رہنا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تقدیر جو دی گئی تھی یہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں دی گئی تھی، کہ دنیا کی زیب و زینت مطلوب ہے یا آخرت کی زیب و زینت مطلوب ہے، اور اسی دوسرے قول کی طرف زیادہ لوگ گئے ہیں. اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اختیار دے رہے اور بیوی اختیار کی وجہ سے اپنے شوہر ہی کو قبول کرے تو کیا طلاق واقع ہوگی یا طلاق واقع نہیں ہوگی؟ تو اس صورت کے اندر جمہور ائمہ کی رائے یہی ہے کہ بیوی اگر اپنے شوہر کو پسند کرے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ اس واقعے میں امہات المؤمنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا، اسی لیے ان کے اوپر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی. اور اگر کوئی عورت اس اپنی ذات کو پسند کرے اور دیے گئے اختیار سے اپنے اوپر طلاق واقع کرے تو کتنی طلاق پڑے گی؟ تو ایک طلاق کے معاملے میں تو امام صاحب اور امام شافعی متفق ہے، تاکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ ایک طلاق بائنہ، امام ایک شافعی فرماتے ایک طلاق رجعیہ، اور ہمارے یہاں ایک طلاق بائنہ کے حکم کے اندر ہوگی. جبکہ حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کو پسند کرے تو بھی ایک طلاق، اور اگر اپنی ذات کو پسند کر لے رہے تو تین طلاق پڑے گی. یہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہے. اس کے بخاری نے صحیح روایت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تائید کرتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تو اب ہمارے اوپر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ, تو امہات المؤمنین جو کہ سب کے سب نیک ہے, اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں جنت کی شکل کے اندر بہت بڑا بدلہ تیار کیا ہے. اب ان کو دوسرا خطاب ہے, یا نشان نبی من یأتی منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. لفظ فاحشہ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے زینا کے واسطے, لیکن بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اگر معرف باللام استعمال ہو تو زینا کے لیے استعمال ہوگا, اور غیر معرف باللام استعمال ہو تو نفس برائی کے معنی میں استعمال ہوگا. اور یہاں غیر معرف باللام ہے, اسی لیے نفس برائی کو یہاں مراد لیا جائے گا, زینا کو مراد نہیں لیا جائے گا. بس کہتے ہیں یہاں فاحشتن کا لفظ یقنط کے مقابلے میں ہے. ومن یقنط منکن للہ ورسولہ, یقنط کے معنی آتے ہیں اطاعت کاملہ, تو فاحشہ کا معنی آئے گا اطاعت میں کمی اور کوتاہی, تو وہاں اطاعت کاملہ کا معنی ہے اور یہاں اطاعت کے اندر کمی اور کوتاہی کا معنی مراد لیا جائے گا. یا نسان نبی, اے نبی کی عورتیں, تمام امہات المؤمنین سے خطاب ہے. من یأتی منکن, تم میں سے جو بھی کھلم کھلا کوئی نامناسب برا کام کرے تو اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا, اور یہ ڈبل عذاب دیا جانا اللہ تعالی کے لیے بہت آسان ہے. یہاں بھی فاحشت مبینہ کا خطاب کر کے بتلانا یہ ہے, ازواج مطہرات زینا تو کبھی کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ بات تو حدیث شریف سے طے شدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بیویوں کو فاجرہ نہیں بنایا, زناکار نہیں بنایا, اس لیے امہات المومنین سے زینا کا تو صدور ہو ہی نہیں سکتا. اب فاحشہ مبینہ سے مراد لینے کا نامناسب طرز عمل, کہ جیسا طرز عمل ان کو نبی کے گھر میں رہ کر اپنانا چاہیے, اس طرز عمل کے اندر کچھ کمی اور کوتاہی, نامناسب طرز عمل. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گھریلو امور کے اندر, دنیاوی معاملات کے اندر پورے پورے طور پر ماننے میں کمی کرنا. دینی معاملات کے اندر تو ازواج مطہرات حضور کی بات کی مخالفت کر ہی نہیں سکتی, لیکن میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں, گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کامل طور پر نہ مانیں, بلکہ اس بات کے اندر تھوڑی بہت کمی ہو جاوے, یہ بھی فاحشت مبینہ سے مراد ہے. جیسے کہ شوہر بیوی, بیوی شوہر, دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفانہ برتاؤ ہوتا ہے, اور اس برتاؤ کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے کچھ ایسی باتیں ہو بھی جاتی ہے, تو اس طرح نامناسب برتاؤ اور اطاعت دنیاوی معاملات میں اور بیوی شوہر کے معاملات میں کمی کر کمی اطاعت کے اندر. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اونچا ہے, اس لیے ان کی طرف سے معمولی کوتاہی بھی ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اسی لیے ان کی معمولی کوتاہی کو بھی سخت لہجے میں تعبیر کیا گیا, بفاحشۃ مبینہ ایسا کہا گیا. حالانکہ ازواج مطہرات فائشہ مبینہ کیسے کرے، لیکن چونکہ ان کا درجہ بہت اونچا ہے اللہ کی نظر کے اندر، اسی لیے ان لوگوں کی مرتبے کے پیش نظر ان کی طرف سے ہونے والی کوتاہی کے لیے سخت لہجہ قرآن کریم کے اندر جو ہے استعمال کیا گیا. تو یہ سخت لہجہ یہ ان کے مرتبے عالیہ کی دلیل ہے کہ جو جنت میں حضور کے ساتھ رہنے والی عورتیں ہیں ان حضرات کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی کمی کوتاہی آنی نہیں چاہیے. بعض نے قولی برائی بھی مراد لی ہے، یعنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مطالبہ کرے جو مطالبہ کرنا نامناسب ہو، جیسے کہ پیچھے بتایا گیا نفقہ زیادہ مانگا، ہر ایک نے اپنی پسند کی چیز مانگی، تو قولی برائی یعنی نامناسب مطالبے یہ بھی مراد لیے ہیں. اور بعض حضرات نے فعلی برائی بھی مراد لی ہے کہ مثلاً دنیاوی کام کاج کے متعلق، گھریلو کام کاج کے متعلق کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور مزاج کے خلاف ہو جاوے، یہ بھی بعض حضرات نے مراد لی ہے. اور یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر یہ بات ہے لئن اشرکت لیحبطن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کا عمل ضائع ہوگا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہو ہی نہیں سکتا. تو جس طریقے سے وہاں بالفرض والمحال بات کہی گئی اور مسلم بات کے حضور سے شرک نہیں ہو سکتا، اس طرح یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ امہات المؤمنین سے فائشہ مبینہ کا صدور کسی حال کے اندر نہیں ہو سکتا. اور محسنات کا عنوان عام رکھا گیا، ازواج مطہرات کو خاص نہیں کیا گیا، حالانکہ واقعہ خاص ازواج مطہرات کے متعلق چل رہا ہے، پھر بھی عمومی انداز اس لیے رکھا گیا تاکہ ان کے اندر بے فکری نہ آوے، نیڈر نہ ہو جائے، ہر وقت اپنے خاتمے سے ڈرتی رہے اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا چاہتے تھے، اس لیے ان میں تواضع، فکر آخرت، خاتمے کا خوف برابر باقی رہے، اس وجہ سے ایک عمومی انداز آیت کے اندر اختیار کیا گیا. پھر آگے فرمایا گیا کہ اگر جو بھی دل پر کوئی نامناسب کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈبل سزا دی جائے گی، بڑوں کی اطاعت بھی بڑی اور بڑوں کا جرم بھی بڑا، ان کی اطاعت کے اوپر دوہرے ثواب کا وعدہ، ان کے جرم کے اوپر دوہری سزا کا وعدہ کیا گیا. اور دیکھیے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو یہ ان کی ذات تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ان کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے اوپر لگ سکتا ہے، جو بہت بری چیز ہے. حضور کی صحبت اور حضور کے گھرانے کے اوپر وہ بچہ لگے گا، اسی لیے ان لوگوں کے لیے سزا بھی باری تعالیٰ نے بہت سخت بیان فرمائی. اور ایک عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ دیکھو شریعت میں جتنے بھی حدود ہیں تمام حدود کے اندر غلام کو آدھی سزا ہے آزاد کے مقابلے کے اندر، جہاں غلام کو 100 کوڑے، آزاد کو 100 کوڑے وہاں غلام کو 50، جہاں آزاد کو 80 وہاں غلام کو 40، تو نصف حدود اور سزائیں غلاموں کو دی جاتی ہے اور آزاد کو ڈبل دی جاتی ہے غلام کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ آزاد کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ، اس لیے اس کو سزا بھی زیادہ، جبکہ غلام کے اندر آزادی والی نعمت نہیں ہے اور آزاد کے اندر آزادی والی نعمت ہے. اس وجہ سے جس نے نعمت زیادہ اس کو سزا زیادہ، جس نے نعمت میں کچھ کمی اس کے لیے سزا میں بھی کمی. اب یہاں امہات المؤمنین جتنی بھی ہے، تمام کے تمام امہات المؤمنین ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضور سے گھرانے سے تعلق رکھے، اسی لیے ان کے لیے یہ ایک نعمت اور زائد ہو گئی عام مسلمانوں کے مقابلے میں، اسی لیے عام مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی سزا بھی بڑھا دی گئی. يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے, یعنی سزا دیتے وقت پر تمہارے اس مقام کا لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ تم نبی کی بیوی ہو اس لیے سزا نہیں دینے کی, تو سزا دیتے وقت تمہارے اس مقام کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. اور اگر بالفرض والمحال کوئی ایسی حرکت صادر ہو گئی تو تم کو سزا دینا اللہ تعالی کے لیے نہایت آسان ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. بالمقابل ومن یقنط منکن للہ ورسولہ, تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرے, عمل صالح نیک کام کرے, نوتیہ اجرہا مرتین, ہم ان کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے دوسری عورتوں کے مقابلے میں, فاعتدنا لہا رزقا کریما, اور ہم نے اس عورت کے لیے دنیا میں آخرت میں باعزت روزی ہم نے تیار کر رکھی ہے. یہ ان کی فضیلت کا بیان ہو گیا. بفائشت المبینہ کی اتنی ساری تشریحات اس لیے کی گئی کہ کم وقت یہ لوگ انہی آیتوں کا غلط مطلب بیان کر کے امہات المؤمنین کی عصمت اور عفت کے قائل نہیں ہیں, وہ ان کے لیے واہی تباہی بکواسیں کرتے ہیں. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتوں کو, پوری امت قیامت تک آنے والی تمام کی تمام عورتیں اس خطاب کے اندر مراد ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو امت کے لیے نمونہ بنانا ہے, اس لیے ان کو خصوصیت کے ساتھ خطاب کیا گیا, تاکہ آیت میں جو حکم ہے اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت امہات المؤمنین سے بھی زیادہ امت کی عام عورتوں کو ہے, ان کو تو اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. یا نساء النبی, اے نبی کے گھر کی عورتیں, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں شاید کا حاصل یہ ہے کہ دوسری نیک مومن عورتوں کے برابر میرے نزدیک تمہارا مرتبہ نہیں ہے, بلکہ میرے نزدیک تمہاری عزت اور ثواب بہت زیادہ ہے. عام مسلمان عورتوں جیسا تمہارا مقام نہیں, بلکہ تمہارا مقام عام مسلمان عورتوں سے بھی بہت زیادہ ہے. لستن کا حدیم من النساء, اس کے دو مطلب, امہات المؤمنین کا ہر ہر فرد امت کے ہر ہر فرد سے افضل, دوسرا مطلب امہات المؤمنین کی جماعت امت کی تمام جماعتوں سے افضل. تو لستن کا حد من النساء, ان اتقیتن, یہ تقوی والی صفت ان کے اندر کامل درجے کے اندر موجود تھی, لیکن پھر بھی یہاں شرط کے انداز میں بیان کیا گیا اور بتلایا گیا کہ فضیلت کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے, اور وہ تقوی امہات المؤمنین میں پہلے سے کامل طور پر موجود ہی تھا. اور بات کہتے ہیں کہ انس تقیتن میں یہ دوام کا حکم ہے کہ امت کی ماؤں, اے نبی کی بیویوں, تمہارے اندر جو تقویٰ کے اوصاف ہیں یہ دائمی رہنے چاہیے, اس تقویٰ کے اوصاف کے اندر آئندہ چل کر کے کوئی کمی آنی نہیں چاہیے. اور دوسری اہم بات کیا کہ آگے جو حکم آ رہا ہے فلا تخضعن بالقول والا, اس حکم کی رعایت وہی عورت کرے گی جس کے اندر تقویٰ ہوگا, اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو آگے آنے والے حکم کی وہ رعایت کرے گی نہیں. اسی لیے فرمایا گیا ان تقیتن, تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو, تقویٰ اپنے اندر جو ہے پیدا کرو, لہذا تم اپنی بات کو پست کر کے تمہاری باتوں کو نہ پشت کر کے مردوں کے سامنے تم مت بولا کرو، اگر تم پست آواز سے بولو گی تو اس جس آدمی کے دل میں نفاق کی بیماری ہے اس کا دل للچائے گا، اسی لیے تم ان کے ساتھ دستور کے مطابق بات چیت کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر خاص طور پر عورت کی آواز، یہ بھی احتیاط کی چیز ہے، اس کو باری تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ عورت کا وجود یہ مرد کے لیے جنسی کشش کا باعث ہے، تو عورت کا وجود ہی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کا ذریعہ ہے، جنسی کشش کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے اندر عورت کی آواز بھی عورت بتلائی گئی، اور جب ایک عورت کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے تو اس کا اثر اس کی آواز پر بھی ہے، اس کے لب و لہجے کے اوپر بھی ہے۔ لہذا اس کی آواز، اس کا لب و لہجہ، اس کا بولنا جو نرم نازک ہوتا ہے، وہ بھی دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کا باعث اور ذریعہ بنا کرتا ہے۔ اسی لیے جو آواز دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ بنے، وہ آواز بھی سطر ہے، اس آواز سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ہاں، جب کبھی کوئی نہایت مجبوری کا موقع آیا اور عورت کو پرائے مرد کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت پڑی، تو ایسے موقع کے اوپر اپنے نرم و نازک فطری پیدائشی طبعی لہجے سے بات نہ کرے، بلکہ اس لہجے کو بدل کر کے بات کرے، اس لیے کہ اگر وہ اپنے نرم و نازک لہجے سے بات کرے گی تو سامنے والے مرد کے دل کے اندر شیطان شہوت کی بیماری بھڑکائے گا، اور وہ چیز دونوں کے درمیان میں ناجائز تعلق پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے عورت بتکلف لہجے کے اندر خشونت اور سختی پیدا کرے، بتکلف روکھاپن پیدا کرے، بتکلف اجنبیت کا انداز بات کے اندر پیدا کرے، تاکہ سامنے والے کے دل کے اندر جو ہے کوئی اس طرح کی غلط لالچ نہ پیدا ہو۔ اور یہ حکم امت کی تمام عورتوں کے واسطے عام ہے۔ دیکھو، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ازواج مطہرات نے بات کرتے وقت، یعنی کبھی ضرورت پڑی اور پرائے مرد سے بات کرنا ہو، تو انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ منہ پر ہاتھ رکھ کے بولے گی تو آواز بدل جائے گی۔ اسی لیے بعض مرتبہ آدمی کچھ بولتا ہے اور بات برابر سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتی، کہتے منہ پہ سے ہاتھ رکھا تو تیری آواز صاف سمجھ میں آ رہے۔ معلوم ہو کہ ہاتھ رکھنے سے آواز کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو امہات المؤمنین نے اپنی فطری آواز سامنے والے مرد پر نہ جائے، اس لیے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ اور آگے یہ فرمایا کہ وقلنا قولا معروفا، کہ سامنے والے سے روکھے پن میں بات چیت، اجنبی انداز میں بات چیت، بتکلف لہجے کے اندر خشونت، یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے گناہ سے بچانے کے واسطے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اخلاق کے خلاف عورت بات بولے، صرف زبانی روکھا پن ہو، زبانی طور پر جو ہے زبانی طور پر سخت لہجے میں بات کرے، باقی دل کے اندر کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، اخلاقی طور پر کوئی گراوٹ نہ ہو، اس انداز کے اندر عورت کو بات کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہرگز نہ نکالا جائے کہ عورت کسی مرد سے بد اخلاقی سے بات کرے، گالی گلوچ سے لڑائی جھگڑے کے انداز کے اندر بات کرے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی دستور کے مطابق ان کے ساتھ بات چیت کرو، کہ جس کے اندر لالچ بھی پیدا نہ ہو، روکھا پن بھی ہو، اخلاق کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ بعض نے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا کا مطلب بیان کیا، کسی کو شک نہ ہو ایسے انداز سے بات کرو، پرائے اجنبی مرد کے ساتھ ضرورت کے موقع کے اوپر کسی کے ساتھ شک نہ ہو، اس انداز سے بات کرنا چاہیے۔ اسی لیے خاص طور پر اس کے اندر عورتوں کو نرم لہجے سے پرائے مردوں کے ساتھ بات کرنے سے روکا گیا. حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی حکم دیا کہ اجنبی عورتوں سے نرم انداز میں بات مت کرو, کیونکہ تم اگر نرم انداز سے اجنبی عورتوں سے بات کرو گے تو وہ تمہاری طرف مائل ہوگی اور وہ آگے غلط کام کے اندیشے کا خطرہ لگا ہوا رہتا ہے. اس لیے جانبین سے گویا کہ نرمی سے بات چیت نہ ہو. اور آج کل عام طور کے اوپر اسی چیز کو دشمنوں نے حربہ بنا رکھا ہے, چنانچہ موبائل کے اوپر ٹیلی کالنگ کے واسطے اور کالنگ مارکیٹ کے واسطے, مارکیٹنگ کے واسطے سب جگہ لڑکیوں کو ہی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ میٹھی سریلی آواز کے ذریعے سے کسٹمروں کو, گراہکوں کو اپنی طرف مائل کرے, اپنی طرف کھینچے. اس کو جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. قرآن نے اس کی پابندی لگائی, فلا تخدعن بالقول. گویا کہ اولین درجہ تو یہی ہے کہ عورت پرائے مرد سے بات کرے ہی نہیں, اور بدرجہ مجبوری بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو روکھے پن کے انداز میں بات کرے اور اس کے ساتھ میٹھی اور نرم نازک بات نہ کرے. وقر نصیب یوتکن, اپنے آپ کو عورتیں اپنے گھر کے اندر ٹھہرا کر کے رکھے. قرار کے معنی ایک جگہ کے اوپر جم کر کے رہنا, یہ قرار کہلاتا ہے. عورتیں اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر جمع کر کے رکھے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے اپنے گھر پر تشریف لائے, گھر میں بیوی بھی نہیں تھی اور ان میں ولد بھی نہیں تھی. معلوم کرنے پر پتا چلا کہ دونوں تو مسجد گئی ہے. جب دونوں واپس آئی تو یہ دونوں پر بہت ناراض ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو باہر نکلنے سے منع کیا کر دیا ہے, گھروں میں رہو, جنازے میں مت جاؤ, مسجد میں جمعہ میں شریک نہ ہو, پھر تم دونوں کیوں گئی تھی؟ اس لیے فرمایا وقر نفی بیوتکن, تم تمہارے گھروں کے اندر جم کر کے رہو. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے امور خانہ داری کے واسطے بنایا. جن لوگوں کو اپنی شہوت رانی عورتوں کے ذریعے پوری کرنی ہے, انہوں نے آزادی نسواں کا عنوان لگایا. ان کو کوئی عورتوں سے کام وام کروانا نہیں ہے, بس ان کا مقصد ہے شہوت رانی. اسی لیے جو ہے اکول رائٹ, مساویانہ حقوق, اس کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اگر اکول رائٹس اور مساویانہ حقوق کا معاملہ ہو تو ایسی تقسیم بھی ہونی چاہیے کہ عورت جو ہے اب بچے جننا بند کر دے رہے اور مرد بچے جننے کی خدمت انجام دے رہے. عورت بھی جو ہے ان کو حیض نہ آئے, مردوں کو حیض آنا شروع ہو جائے اور مرد گھر ہی میں رہ رہے اور عورتیں کما کے لاوے, اس طرح کا بھی کچھ نظام ہو تو کوئی کر نہیں سکتا. معلوم ہو کہ مرد اور عورت میں مساویانہ نظام ہو ہی نہیں سکتا. اکول رائٹس یہ صرف شیطانی نعرہ ہے جو آج مغربی دنیاؤں سے عورتوں کی استحصال کے لیے لگایا جاتا ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, اور مجبوری کے اندر جب گھر سے باہر جانے کی ضرورت پڑے تو پہلی جاہلیت کے زمانے کے اندر جیسے کھلی نکلا کرتی تھی, ایسے عورتیں اپنے گھروں سے کھلی ہوئی نہ نکلے. تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی مجبوری وغیرہ کے کام کے لیے, ضروری کام کے لیے, لیکن اس کے لیے بھی تاکید کر دی کہ پہلے جاہلیت کے زمانے کے اندر جس طریقے سے عورتیں اپنی زینت کو دکھاتی ہوئی, شکل کے اعضا کو ظاہر کرتی ہوئی, اپنے محاسن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے ناز نخرے سے چل کر کے نکلا کرتی تھی, ایسے نہ نکلے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کو سفر حج اور عمرہ میں لے جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مجبوری کے وقت عورت گھر سے نکل سکتی ہے. مجبوری شرعی بھی ہوتی ہے, مجبوری دینی دنیاویہ بھی ہوتی ہے. شرعی ضرورت مثلاً یہ کہ عورت عمرے کے لیے جاوے, حج کے لیے جاوے, اور دنیاوی ضرورت مثلاً باپ کو ملنے جانا, ماں کو ملنے کے لیے جانا, ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا, دوا علاج کے لیے جانا, یہ اس کے اندر آئے گا. تو اس وقت پر بھی اظہار زینت کے ساتھ نہ نکلے، اس کو جاہلیت الاولی کہا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام سے پہلے جو زمانہ ہے اس کو جاہلیت اولی کہا جائے گا، اور بعد میں جو زمانہ آیا وہ جاہلیت ثانیہ کا. تو اسلام سے پہلے جس طرح عورتیں مردوں کے لیے اپنے حسن کو نمایاں کرتی تھی، کہا ایسا نہ کرے. اور بات کہتے ہیں کہ جاہلیت ثانیہ کا تذکرہ ولا یبدین زینتہن کے اندر موجود ہے. بعض مفسرین فرماتے کہ کوئی عورت سر کے اوپر صرف دوپٹہ ڈال لے، گلا کھلا رکھے، کان کھلے رکھے، زیورات مردوں کو نظر آوے، تو وہ بھی تبرج الجاہلیت الاولی میں شامل ہے، وہ بھی اس آیت کا مزاق بن کے گنہگار بنے گی. غرض یہ کہ مجبوری کے وقت کے اوپر گھر سے باہر نکلنا ہو تو آزاد کھلی ہوئی نہ نکلے، بلکہ مکمل تستر کے ساتھ نکلے. واقعن الصلاۃ، اور عورتیں نماز قائم کرتی رہے، کیونکہ ان کے اندر نماز میں بڑی غفلت ہوتی ہے. گھریلو کام کاج، بچوں کے کام کاج، جیب و زینت، صاف صفائی، سبھی اسلام، ان سب چیزوں کی وجہ سے نماز میں بڑی غفلت ہو جاتی ہے. اس لیے ان کو خاص تاکید کی گئی کہ بھائی نماز بھی پڑھتی رہنا، خواتین زکا اور زکات بھی تم کو دیتے رہنے کا، اس لیے کہ زیورات پہنتی ہے وہی، اس لیے زکات بھی ان کو دینے کی ذمہ داری آئے گی. واطعن اللہ ورسولہ، تمام احکام کا خلاصہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، ہم بھی کرتی رہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دے دے. اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی بیویوں، اور تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل پاکیزہ بنا دے دے. اب یہ آیت بھی جو ہے شیعوں کی تحریفات کا شکار بنی ہوئی ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ تو اہل بیت سے جمہور نے مراد لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو. خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مراد ہے. اور حضرت اکرمہ تو بازاروں کے اندر اعلان کیا کرتے تھے کہ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہے. اس کی بات دیکھو، قرآن میں بھی دوسری جگہوں پر اس کے شواہد موجود ہیں. جیسے قرآن میں ایک جگہ پر ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، وہاں حضرت سارا مراد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ واقعہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے، اس لیے اہل البیت سے مراد ہے وہاں حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جس طرح وہاں اہل بیت سے حضرت سارا مراد، یہاں بھی اہل بیت سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں. اور ایک بہت بڑا قرینہ ہے کہ اوپر سے امہات المومنین کا واقعہ چلا آ رہا ہے. یہ سیاق کلام یہ بھی بہت بڑی دلیل ہوا کرتی ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. تو اوپر سے واقعات چلے آ رہے ازواج مطہرات کے، اس لیے یہاں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہی ہیں. اسی طریقے سے نکاح میں ہو تو اہل بیت میں ہو ہی ہو، لیکن جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق رجعی دی اور وہ عدت میں بیٹھی ہے، اس کے لیے بھی قرآن میں کیا فرمایا ولا تخرجوهن من بیوتهن. دیکھو بیوتهن، یہاں بھی عورتوں ہی کا تذکرہ ہے، بیوی کا تذکرہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے نے کیا ہے وراوتته التی ہوا فی بیتها، وہاں بھی وہ بیوی ہی مراد ہے، زلیخا عزیز مصر کی. گویا کہ اس طرح کے الفاظ قرآن کی دوسری آیتوں میں بیوی اور گھر والی کے متعلق ہی استعمال ہوئے ہیں. اور سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عرف کے اندر بھی جب گھر والے ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بیوی ہی لوگ اپنے عرف کے اندر بھی مراد لیتے ہیں. اس سے بات یہ ثابت ہو گئی کہ آیت کریمہ کے اندر اول مصداق حقیقت کے اندر حضرت ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ اللہ تعالیٰ تم کو پاکیزہ رکھنا دے گی. کیا مطلب؟ تزکیہ باطن مراد ہے کہ تمہارے باطن کا اللہ تعالیٰ تزکیہ کر دے گے, تہذیب نفس تم لوگوں کی ہو جائے اور تم کو ایسے کمال کے درجے میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گے کہ تم نبی کی طرح معصوم تو نہیں ہو سکتی, البتہ محفوظ ضرور ہو سکتی ہے, یعنی گناہوں سے محفوظ اپنے آپ کو بچانے والی یہ تو ہو سکتی ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تمہارا تقویٰ اور طہارت دوسرے افراد کے مقابلے میں امتیازی مقام کا ہو, اور شیطانی اثرات سے اللہ سبحانہ وتعالی تم لوگوں کی حفاظت کریں گے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کا تزکیہ کریں گے, تقویٰ طہارت کے اعلیٰ درجات سے اللہ تعالیٰ تم کو نوازیں گے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ, بعض حضرات نے اہل بیت سے حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی مراد لیا ہے, ان کو بھی اہل بیت سے مراد لیا ہے. اس سلسلے میں روایتیں بھی موجود ہیں. چنانچہ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے, اتنے میں حضرت علی آئے, حضرت فاطمہ آئی, حضرت حسن حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر مبارک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر مبارک کا کچھ حصہ خالی تھا تو وہ باقی حصہ ان لوگوں کے اوپر ڈھانک دیا, اور ڈھانکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اور اس دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہل بیتی, کہ اللہ یہ سب میرے اہل بیت تھے. اس دعا کے اندر اس وقت چادر میں حضور کے ساتھ حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسنین رضی اللہ عنہم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حضور میں بھی آپ کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خیر کے اوپر ہو, تم بھلائی کے اوپر ہو. کیا مطلب تم خیر اور بھلائی کے اوپر ہو؟ چنانچہ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ لیا گیا ہے کہ تم اہل بیت کے اندر پہلے سے شامل ہو ہی ہو. یہ لوگ جو اہل بیت کے اندر بظاہر شامل نہیں, ان کو میں اپنی دعا کے ذریعے سے اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں, باقی تم تو اہل بیت کی ایک نور قسم میں پہلے سے شامل ہوئی ہو. تم میری بیوی ہو, اور بیوی ہونے کی حیثیت سے تم اہل بیت میں پہلے ہی سے شامل ہو. اب بعد میں اولاد, اولاد در اولاد, داماد, ان کو جو بظاہر اہل بیت میں شامل نہیں ہے ان کو اہل بیت کے اندر شامل کرنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا انکی علی خیرین, کہ ام سلمہ تم تو پہلے ہی سے گویا کہ خیر کے اوپر ہو, یعنی اس کے اندر تم پہلے ہی سے شامل ہو. اور دوسرا ہے کہ حضور نے حضرت ام سلمہ کو چادر کے اندر آنے کی اس لیے اجازت نہیں دی کہ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جو ہے اب پردہ ان کے سے کرنا تھا ان کو، اس لیے اس چادر میں حضور نے ان کو آنے نہیں دیا، تو حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کے اندر داخل نہ ہونے دیا. اب یہاں شیعہ اہل بیت سے صرف حضرت علی، فاطمہ، حسنین رضی اللہ عنہم کو مراد لیوے، اور پھر ویطہرکم تطہیرہ کے ذریعے سے ان کی عصمت کا عقیدہ نکالے، اس کا کوئی ثبوت نصوص کے اندر نہیں ہے. اہل بیت کا اولین مصداق ازواج مطہرات، ساتھ ساتھ میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین اور ویطہرکم تطہیرہ سے مراد روحانی پاکیزگی، تقوی اور اخلاقی پاکیزگی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے امہات المومنین، تم یاد تو کرو تمہارے گھروں کے اندر کتنی عظیم نعمت ہے، کہ تم اس مضمون کو سوچو تو صحیح کہ تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے رات دن. حکمت کی بات ہے، حکمت سے بعض نے حدیث کو مراد لیا، حکمت پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ازواج مطہرات کے گھر آئیں گے، اور جس کی باری ہوگی اس کے گھر میں وہی نازل ہوگی، جس کی باری ہوگی اس کے گھر میں بیٹھ کے حضور باتیں ارشاد فرمائیں گے، وہ حدیث بنے گی. تو تمہارے گھروں کو تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ تمہارے گھروں میں وحی نازل ہوتی ہے، تمہارے گھروں کے اندر احادیث وجود کے اندر آتی ہے. کتنا مقدس تم لوگوں کا گھرانہ ہے، اپنے اس گھرانے کے تقدس کو تم لوگ یاد کرو. بعض مفسرین نے وذکرن کے اندر یہ مراد لیا کہ تمہیں خود بھی قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو عمل کرنے کی امہات المومنین تم کو دعوت دینی ہے، یہ جو ہے، اور امت کو یہ امانت پہنچا دینی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر علانیہ طور پر جو باتیں ارشاد فرمائیں گے اس کو سننے اور نقل کرنے والے رجال صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، لیکن جو گھریلو باتیں ہیں ان بات کو نقل کرنے والی تمہاری مختصر 9-10 عورتوں کی ایک جماعت ہے. لہذا تم لوگوں کو ان تمام ارشادات کو لوگوں کے سامنے پورے دیانت کے ساتھ کامل طور پر پہنچانا ہے، اور خود بھی تم کو عمل کرنا ہے اس کے اوپر کامل مکمل. اس سے بعد حضرات نے ثواب کی نیت سے قرآن کی طرح حدیث کی تلاوت کو بھی ثابت کیا ہے، کیونکہ یہاں فرمایا نے ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، حکمت سے مراد حدیث. تو جس طرح قرآن کی تلاوت بغرض ثواب، اس طرح حدیث کی تلاوت بغرض ثواب، اس کو بھی یہاں سے ثابت کیا ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی اپنے نیک بندوں کے ساتھ بڑے لطف کرنے والے اور تمام مخلوق کے حالات سے مکمل باخبر ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. شان نزول کے سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپس میں ایک دن مذاکرہ کیا کہ قرآن کے اندر تو سب باتیں مردوں ہی کی آتی ہے، ہماری عورتوں کی تو کہیں کوئی بات آتی ہی نہیں ہے، اور مردوں کو جو حکم ہوتا ہے اس کے ضمن میں ہم کو بھی عمل کرنے کا، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خری نہیں ہے، چلو اپنے حضور کو جا کے کہے کہ حضور ایسا کیسا، ہمارا عورتوں کا تو کوئی ذکر خیر آتا ہی نہیں قرآن کے اندر. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بعض روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بکثرت سوالات کیا کرتی تھی، اسی لیے خاص ان کے لیے بھی آیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ حضور ہمارا تو قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں آتا, ہم کو ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوگی, اسی لیے جو ہے قرآن میں کہیں ہمارا ذکر خیر آتا ہی نہیں. بعض روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہو کے ساتھ ہجرت کر کے چلی گئی تھی حبشہ, اور جب حبشہ سے لوٹ کر کے آئی تو انہوں نے حضور کی بیویوں کو جا کر کے کہا کہ ہمارے معاملے میں کوئی آیت اتری؟ امہات المومنین نے کہا کہ نہیں, کوئی آیت تمہارے معاملے میں نہیں اتری. تو یہ گئی حضور کے پاس, حضور دیکھو نا قرآن کے اندر ہمارے بارے میں کچھ نازل ہوتا نہیں ہے, تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان المسلمین, اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے, کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, ایمان کا تعلق دل سے ہے, ایمان والے مرد ایمان والی عورت, اور مکمل اطاعت کرنے والے مرد مکمل اطاعت کرنے والی عورتیں, سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں, یعنی جن کا قول بھی صحیح جن کا عمل بھی صحیح, اور ایمان کے اندر بھی وہ سچے سچیاں, اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں, عبادت پر صبر, گناہ سے رکنے میں صبر, شیطان کے مقابلے میں صبر, نفس کے مقابلے میں صبر, دین میں آنے والی تکلیفوں میں صبر, اور توازو کرنے والے مرد توازو کرنے والی عورتیں, صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں, ہر طرح کا صدقہ آ گیا واجب فرض نفل, والصائمین والصائمات, اور روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتیں, تمام چیزیں استمرار کو بتلاتے ہیں, یعنی یہ صفات برابر ہونے ہی چاہیے, اور والحافظین فروجہم والحافظات, اور روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد. دیکھو فرج سے مراد مطلق شرمگاہ ہے, عورت کی فرج کی تخصیص نہیں, اور حفاظت کرنے والی عورتیں اس کے اندر جو ہے بتلایا گیا ہے کہ عورتیں بھی نیکی کے میدان کے اندر آگے بڑھ سکتی ہیں, عورتوں کے لیے بھی روحانی اور اخلاقی ترقی کے ذرائع ہیں, وہ بھی نیک اعمال کے میدان کے اندر آگے بڑھ سکتی ہے, میدان بہت کشادہ ہے. یہ سب چیزیں عورتوں کو بھی اس کے اندر بتلائی گئی, گویا کہ عورت نیکیوں کے ابواب میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتی, ان کو بھی آگے بڑھنا ہو تو وہ بھی ضرور شوق سے آگے بڑھے. اب یہاں ایک نقطہ مفسرین نے لکھا کہ مردوں کی بات آئی تو کیا فرمایا, والحافظین فروجہم, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اور عورتوں کی بات آئی تو شرمگاہ کا ذکر نہیں آیا, والحافظات مطلقاً آیا. تو ایک نقطہ تو اس پر یہ لکھا کہ بات یہ ہے کہ عورتوں کو جب حیا شرم کی تعلیم دینی ہو تو ان کو کھلم کھلی کوئی بات کہی جائے یہ ذرا اچھا نہیں لگتا, اس لیے اشارہ کنایہ میں بغیر فرجوں کے ذکر کے کہہ دیا گیا. اور مردوں کا معاملہ عورتوں سے ذرا حیا میں الگ ہے, اس لیے وہاں صراحتن فرجوں کو ذکر کیا گیا, تعلیم میں حیا کے غلبے کو سامنے رکھ کر کے عورتوں کے لیے پروش کا ذکر نہیں ہوا. نمبر دو, بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو تو شرمگاہ کی حفاظت کر لینی ہے جبکہ عورت کا تو پورا بدن ستر ہے, اس لیے وہاں عموم کو بتلانے کے لیے فرض کی جو ہے تخصیص نہیں کی گئی. یہ بھی ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان اپنی بیوی اور باندی کے سامنے ہی انگڑائی لے لے, بیوی اور باندی کے علاوہ اجنبی عورتوں کے سامنے انگڑائی بھی نہ لے لے, کیونکہ انگڑائی لینا بھی عورت کے لیے مرد کی طرف میلان کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اجنبی عورتوں کے سامنے انگڑائی لینے سے بھی. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورت, زبان بھی ذاکر دل بھی ذاکر, ہر وقت ذکر, آنکھ کھلتے ہی زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام آوے, اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ذکر کرے, ہر حال کے اندر ذکر کرنے والے مرد اور ہر حال کے اندر ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت، گناہوں سے معافی اور نیکیوں کے اوپر بہت بڑے اجر اور ثواب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ کہ حضور نے ان کو خریدا، خریدنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خریدا، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، خرید کر کے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دیا۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا۔ یہ بڑے شریف عرب گھرانے کے تھے لیکن وہاں ننیال جا رہے تھے، پکڑ کے لوگوں نے ان کو بیچ ڈالا، غلام بنا ڈالا۔ ان کی آزادی کے بعد یہ حضور کے بیٹے کہے جاتے تھے، زید بن محمد۔ پھر بعد میں جب ممانعات نازل ہوئی تو لوگوں نے زید بن حارثہ کہنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے واسطے اپنی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام دیا۔ اب یہ جو پیغام گیا تو بعض روایتوں سے ایسا پتہ چلتا ہے حضرت زینب قریشی عورت، اونچے خاندان کی، بڑی خوبصورت، اسی لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے رشتے کو پسند نہیں کیا۔ خود حضرت زینب نے بھی پسند نہیں کیا، ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پسند نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ ایک غلامی کے دھبے سے گزر چکے تھے۔ لوگ یہی کہیں گے نا کہ یہ تو آزاد شدہ غلام ہے، دوسرے کے سیاف عام تھے، اسی لیے انہوں نے اس رشتے کو پسند نہیں کیا دونوں بھائی بہن نے۔ اب جب رشتہ گیا، رشتہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو حضرت زینب یہ سمجھی کہ حضور اپنے ساتھ نکاح کی بات کر رہے ہیں۔ پھر ان کو پتہ چلا نہیں حضور اپنے ساتھ نکاح نہیں، یہ تو زید کے لیے حضور رشتہ چاہتے، اسی لیے انہوں نے منع کر دیا۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آیت کے نزول کے بعد دونوں بھائی بہن نے اس رشتے کو قبول کیا۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ کوئی چیز طبعی کے طور پر ناپسند ہو تو بھی نبی کے حکم کی وجہ سے اس کو مان لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رشتہ مان لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت زید کی طرف سے مہر ادا کر رہے ہیں۔ ایک مہر کے اندر تو آپ نے یہ دیا، بہت بڑا مہر دیا حضرت زینب کو حضور نے نکالے، 10 دینار سرخ یعنی سونے کے، 60 درہم چاندی کے، 1 جانور مال سامان لانے لے جانے کا، 1 زنانہ مکمل جوڑا، 50 مود آٹا، 10 مود کھجور، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت پر عطا فرمائی اور حضرت زید اور زینب کا نکاح ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت جلیدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاندان کے اندر دیا، تو انہوں نے حضرت جلیب جو حضور نے کہا اس لڑکی کے ابا کو، تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ میں ذرا گھر میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں، پھر میں جواب دوں گا۔ پھر گھر سے بیوی نے نہ کہا، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ تو جب دونوں ماں باپ رشتے کا انکار کر رہے تھے تو بچی خود بولی کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، آپ لوگ کیوں منع کرتے ہو؟ میں حضور کے فرمان کی وجہ سے جلیبی کے ساتھ نکاح کرنے سے کے لیے تیار ہوں، تم خاموخا منع مت کرو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور ایمان والے مرد یعنی عبداللہ بن جہش بعد میں مراد لیا، ولا مؤمنہ زینب بنت جہش اور ایمان والی عورت کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی بات کا فیصلہ کیا کر دیا ہو تو ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اب ان کو مان لینا ضروری ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، بس سری گمراہی کے اندر وہ لوگ پڑ گئے۔ دیکھو یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی کہ ایک کے حضور کا حکم عالی، اس کو ماننا ہی ماننا ہے، اس کی مخالفت کوئی کر نہیں سکتے، لیکن جب کوئی بات حضور حکم کے طور پر نہ فرماوے تو اس وقت پر ماننا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے معاملے میں حضرت بریرہ سے کہہ رہے تھے تو انہوں نے صاف سوال کیا کہ حضور آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ حکم ہے تو پھر تو پس پیش ہونے کا کوئی سوال نہیں، اور مشورہ ہے حضور نے فرمایا کہ نہیں میرا مشورہ ہے، تو کہا حضور مجھے ان کے ساتھ رہنا نہیں ہے، صاف منع کر دیا۔ تو مشورے کی بات الگ ہے، وہاں ماننے نہ ماننے کا اختیار رہتا ہے، اور جب کوئی فیصلہ کن بات حضور فرما دے تو اس کو تو ماننا ہی ماننا ہے، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو آدمی صحیح گمراہی کے اندر پڑے گا۔ اب یہاں جو مفسر نے روایت نقل کی ہے، نہ نقل کرتے تو بہت اچھے یہ کہلاتے، یہاں بھی ان کا قلم جو ہے بھٹکا ہے، بھٹکا ہے۔ اس کا ان کا قلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ شادی کی، اب لوار ہے، ثم وقع بصره علیہا، پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت زینب پر پڑی ہے، لوارے نہیں تو اور کیا ہے، بعد ہی نہیں ایک زمانے کے بعد، فوقع فی نفسی حبہ، حضرت زینب کی محبت حضور کے دل میں آئی، بکواس اور لوارے نہیں تو اور کیا، وفی نفسی زید کراہتہا، اور حضرت زید کے دل کے اندر پھر زینب کے لیے نفرت آئی، ثم قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اريد فراقها، پھر انہوں نے کہا حضور سے کہ میں ان کو جدا کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ لوارے ہو گئے، ان سے بکواس بچتا ہے یا ان کا قلم احسان دے سکتے ہیں؟ یہ شان نبوت کے سراسر منافی روایتیں ہیں، عصمت انبیاء کے اوپر جو ہے یہ تو کھچے اچھلنے والی روایتیں ہیں۔ امام ابن کثیر نے بہت سخت جملے لکھے ہیں اس طرح کی روایتوں کے اوپر، لہذا اس طرح کی روایتیں تفسیر کے اندر بالکل نہیں آنی چاہیے۔ یہ جو دونوں حضرات سے جو علمی لغزشیں ہوئی ہیں اس میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، لہذا وہ کتاب دیکھتے رہنے چاہیے، جو بھی آئی ہے نہیں اس میں جو جو اسے علمی مقامات پر ان دونوں حضرات سے لغزش ہوئی ہے، علامہ محلی اور علامہ سیوطی سے، یہ علم کی چیز ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، چلتی ہے، تو اس کتاب کے اندر مقدمے کے بعد جو عبارتیں ہیں، جو سب تشریحات ہیں، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہاں کہاں انہوں نے غلطی کی ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں، صحیح باتیں یہ ہیں، لہٰذا یہ روایت بھی جو ہے غلط ہے، بالکل یہ روایت مناسب نہیں ہے۔ فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اب ہوا کیا تھا واقعہ، نکاح ہو گیا حضرت زید اور زینب کا، لیکن بنتی نہیں تھی، نپتی نہیں تھی، اور نبھے کیسے؟ اس لیے کہ یہ قریشیہ اونچے گھرانے تھی، اور یہ بیچارے غلامی سے آزاد ہو کر کے آئے، غریب آدمی، حضور نے تو ان کا مہر دیا، مال دولت بھی نہیں، اور پھر یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک بھی جو ہے زیادہ استعمال ہوتی تھی، اسی لیے دونوں میاں بیوی کے اندر برابر نبھتی نہیں تھی، بنتی نہیں تھی دونوں کی۔ حضرت زید حضور کے پاس آوے، شکایت کرے، زینب یوں کہتی ہے، میری بات نہیں مانتی، میرے سامنے بہت بولتی ہے، ایسی ایسی شکایتیں کرنے آوے، پھر اس میں کبھی حضرت زید دل باختہ ہو کر کے کہہ دے حضور مجھے تو ان کو اب رکھنا ہی نہیں ہے، طلاق دے کر کے میں نکاح سے الگ کر دوں، تو حضور ان کو نصیحت کرے، اور نصیحت کر کے حضور کیا فرماوے کہ امسک علی کا زوجک، نکاح میں رکھو، طلاق مت دو، مت نکالو اپنے نکاح سے، واتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، طلاق بہت بری چیز ہے، طلاق کی طرف جلدی کی اقدام مت کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے رہتے تھے. اب دیکھو دو باتیں الگ الگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا تھا ان دونوں کی نبھنے والی نہیں ہے اور طلاق ہونے والی ہے. پھر طلاق کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئے گی. یہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ابھی ظاہر نہیں فرمایا. ابھی تو حضرت زید کو حضور کیا ہی کہہ رہے ہیں, بھائی رکھو اس کو ابھی تم طلاق مت دو. چنانچہ حضور آگے والی بات صحیح ہے کہ وفی نفسی زیدن کراہتھا, حضرت زید کے دل میں ان کے لیے ناگواری تھی, دونوں میاں بیوی کی بنتی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید نے کہا کہ میں تو فراق چاہتا ہوں, تو آپ نے کیا فرمایا, اپنی بیوی کو اپنے نکاح کے اندر رکھو. اب آگے دیکھو, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس کے اوپر اللہ نے خود احسان فرمایا. اللہ نے اس احسان فرمایا یعنی حضرت زید کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی, حضرت زید کو مسلمان بنایا. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور آپ نے بھی اس پر احسان فرمایا. حضور نے کیا احسان فرمایا, آزاد کر دیا. اب دیکھو پھر ان سے غلطی ہوئی, وَهُوَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ كَانَ مِنْ سَبِيلِ الْجَاهِلِيَّةِ, ایک بات ہے کہ وہ قیدی تھے جاہلیت کے. اشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے پڑا ہی خریدا تھا. خریدنے والے حضرت حکیم بن حزام, اور انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دیا. حضرت خدیجہ نے نکاح کے وقت حضور کی خدمت میں دیا, اس لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے. قبل البعثۃ وعتق, حضور نے ان کو آزاد کیا. وتبنا, اور ان کو متبنا بنایا. امسک علیک زوجک, حضور نے فرمایا زید اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روکے رکھو. واتق اللہ, چلاؤ یہ دنیا ہے اونچ نیچ کھٹی مٹھی ہوتی رہتی ہے, اس میں طلاق کی طرف جلدی اتاول نہیں کرنے کی, نبھاؤ. اتق اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو طلاق کے معاملے کے اندر. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس,